السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 52. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 52. فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد باننا مسلمون. فلما، تو جب، احس، محسوس کیا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہو گیا، انہوں نے محسوس کیا، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر، تو کہا کون ہے مددگار میرا اللہ کے لیے؟ کہا حواریوں نے ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، اور تو گواہ رہے اس بات کا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی بہترین آیت ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، جو ہمیں بھی ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ دلاتی ہے. اور یہاں پر اس آیت میں اسپیشلی حواریوں کا ذکر ہے. ایک روانی والا ترجمہ اور دیکھ لیتے ہیں. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر و انکار کا پتہ چل گیا، یعنی ان کے جو مخاطب تھے اس وقت یہود، تو جب ان کو ان کے کفر کا پتہ چل گیا تو کہنے لگے کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے؟ حواری کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اور اے ہمارے رب، جو کچھ تُو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. سبحان اللہ. اب یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، یعنی یہ پیچھے سے جو سارا واقعہ ہوتا چلا آ رہا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں مریم علیہ السلام کو جیسے خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا عطا کرے گا، اور یہ سارے معاملات ہوئے، ان کو چنا گئے دنیا کی عورتوں پر. اس کے بعد یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دینا شروع کی، اور جو وہاں کے لوگ تھے، جو ان کے مخاطب تھے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے اسپیشلی لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں اور اس دین کے معاملے میں میرا مددگار ہو سکتا ہے؟ تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے دین کے لیے آپ کے مددگار. عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا کفر محسوس کر لیا، یعنی جب وہ دیکھ چکے کہ اب یہ کسی بھی حال میں خیر کی طرف نہیں آنے والے، یہ انکار پر ہی ڈٹے رہیں گے، رسول کی اطاعت پر آگے نہیں بڑھیں گے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے جیسے کہ قسم کھا لی تھی، بڑے بڑے جو سرداران تھے، کہ ہم بات کو مان کر نہیں دیں گے، یعنی مانیں گے نہیں بات کسی بھی طرح. تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جو مخاطب لوگ تھے، یہود اور آس پاس کے لوگ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے تھے، کیونکہ ان کے پاس اس سے معجزات تھے ہم جانتے ہیں. اور انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ بھی کر لیا اور کوشش بھی کرتے رہے. تو تب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، تو کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مدد کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے میرے ساتھ کون تعاون کرے گا، کون میری ہیلپ کرے گا؟ تو اس وقت قال الحواریون نحن انصار اللہ، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. میں تو کہتی کہ جملہ ہم نے اپنے پلو سے باندھ کر رکھ لینا چاہیے، یا یہ جملہ ہم نے کہیں لکھ کر لگا لینا چاہیے، یہ اس کو دل کی گہرائیوں میں رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زبان سے بھی یہ ادا ہو کہ جب جب ضرورت پیش آئے، اور آج کے دور میں زیادہ، ہر دور میں زیادہ ضرورت رہی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، نہ ہمارے پاس وہ ٹیلنٹ ہے، نہ صلاحیتیں ہیں، نہ وہ اولوالعزمی ہے، نہ وہ بے جگری ہے، نہ ہی وہ بہادری ہے، لیکن ہم خواہش تو کر سکتے ہیں نا، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہم کوئی بڑے بڑے کارنامے انجام نہ دیں، ہم پوری دنیا کا نہ سوچیں، کم از کم اپنے آس پاس کے جو علاقے، اپنے اطراف کا جو ماحول ہے. دیکھیں مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ میں یہاں بیٹھ کر میں کہیں اور کی فکر کروں، افریقہ کی اور کہیں اور کی، نہیں. میں جہاں بیٹھی ہوں یا میں جہاں رہتی ہوں، مجھے وہیں کے آس پاس کے لوگوں کا ہی خیال ہوگا، اور انہیں کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. تو یہ جملہ اپنے لیے لکھ رکھیں، جو بھی انہیں جو سعادت کی زندگی گزارنا چاہتا ہو، میں سوچتی ہوں تو اس کو انصار اللہ ہی بننا چاہیے. اور انصار اللہ کون ہوتے ہیں؟ کوئی آسمانوں سے نہیں اترتے فرشتے، ہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرماتا ہے، ضرور فرشتوں کو ان کا ساتھی بنا دیتا ہے کہ جب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگوں نے ایمان لا کر استقامت اختیار کی، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر ثابت قدم رہے، تو ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے کہ نہ ڈرو نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اپنے بندوں کی، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اس کی دین کی اشاعت کے لیے، اس کی دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کوشش کتنی چھوٹی سی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کتنا پہاڑ سے مخالفتیں ہیں، بس وہ اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل جاتے ہیں، کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، رزلٹ کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ ہوتے ہیں انصار اللہ. کتنا اچھا جملہ ہے نا، ایک نبی کا یہ پوچھنا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار، اور حواریوں کا کہنا کہ نحنو انصار اللہ. کہا جاتا کہ صرف یہ 11 یا 12 لوگ تھے، سوچے ذرا اتنے سارے لوگوں میں سے صرف چند لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے، مددگار بنے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے حواری تھے، اور میرے حواری کون ہیں؟ کون تھے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، ایک اسپیشل صحابی کو آپ نے نام دیا تھا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جن کو حواری رسول کہا جاتا تھا، جو رسول اکرم کے لیے تلوار لے کر نکلے تھے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ کسی نے رسول اکرم کے خلاف کوئی بدتمیزی کی ہے تو وہ نکل گئے تھے. اور جب رسول اکرم نے پوچھا تھا کہ کون ہے جا کر، جو دشمن قوم سے جا کر حالات معلوم کرے گا، تو زبیر بن عوام اٹھ کھڑے ہوئے تھے، بہت بہادر تھے، بہت نیڈر تھے ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور جتنے جو اراؤنڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جتنے ینگ صحابہ تھے، زیادہ تر 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 تک، میجورٹی آف صحابہ کی ایج یہی تھی، یقین جانیے بہت کم تھے جو 30 سے 30 سال کے 40 سال کے تھے، لیکن میجورٹی سارے یہ ینگ لوگوں کی تھی. تو آپ دیکھیں الحمدللہ کیسے نقشہ بدلا، حالات کیسے بدلے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو کتنے اچھے حواری دیے تھے. لیکن آج ہمارے نوجوان، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آج کا نوجوان آئینہ خانے میں رہ گیا. واقعی میں ہمارے نوجوانوں کو بھی، یعنی لڑکیاں تو کم سنوارتی ہوں گی اپنے بال، آج کل لڑکوں کا جو اسٹائل ہے، آج کل نہیں بلکہ کئی 10 سال سے 15 سال سے ہوگا شاید، کہ بالوں میں انگلیاں پھیرنا، جھٹکا دینا بالوں کو، ہے نا. یعنی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جو نوجوانوں نے جفاکشی کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے وہ پارلر میں جا رہے ہیں، استغفر اللہ، لڑکیوں کی طرح اپنے آپ کو بنانے میں. تو یہ انصار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے دین کے لیے رسول کے مددگار ہوتے ہیں، اور رسول کے بعد رسول کے فالوورز ہوتے ہیں، رسول کی اتباع میں ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں. حواری حور سے نکلا ہے اور اس کے ڈفرنٹ میننگ بتائے گئے ہیں. حواریوں کے بارے میں آتا ہے کہ بس صرف 11 اور 12 لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اتنی برکت عطا کی، آگے چل کر انہی کی تبلیغ اور انہی کی کوششوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کے خلوص، ان کے جد و جہد اور کوشش کی وجہ سے، کہ اتنی دور تک اسلام کا پیغام پہنچا. اور یہ مسلمان تھے اصل میں، آپ دیکھیں یہاں پر ان کا نام بھی کیا ہے، مسلمان ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کے جو پیروکار تھے وہ کیا ہوتے تھے، ان کا نام کیا ہوتا تھا؟ مسلمان ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ سورہ حج میں بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم ہے. لہٰذا ہر نبی کے فالوورز کون ہوتے تھے؟ مسلمان ہوتے تھے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے، سرنڈر کر دینے والے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے آگے، اور رسول کی اطاعت کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے والے. ہمارا بھی نام کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مسلمان، ہے نا، مسلم. لیکن آپ سے لوگ کہیں گے، یعنی ایون خود مسلمان آپ سے پوچھیں گے، اچھا نہیں آپ بتائیے نا، کیا آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، سلفی ہیں، حنفی ہیں، کیا ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی پرٹیکولر نام دینا ضروری ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ہمارے لیے کیا نام پسند کیا؟ مسلمان، جی ہاں، مسلم. تو اپنا نام کبھی نہ بدلیں، ہم کو اپنے نام کے آگے نہ حنفی لگانا ہے، شافعی لگانا ہے، نہ حنبلی لگانا ہے، نہ مالکی لگانا ہے، نہ سلفی لگانا ہے، نہ کچھ اور لگانا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا حکم ہی نہیں دیا ہم کو. اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے جو نام پسند کیا، تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پسند کیے ہوئے نام کو چھوڑ کر ہم اپنے نام کے آگے کچھ اور، کوئی سیکٹ، کوئی آرگنائزیشن کا کوئی ایسا نام لگائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا ہی نہیں نام، تو ہم نام کے آگے صرف مسلمان لگائیں. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ ہم ایمان لائے اور ہمارا نام مسلموں میں لکھ دے. ان کی خصوصیت کیا تھی کہ اے ہمارے رب، ہم تو نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں اور رسول کی بھی پیروی کرتے ہیں، اور تو ہمارا نام لکھ دے گواہ دینے والوں میں، گواہی دینے والوں میں. سبحان اللہ، کتنے وہ نیک لوگ تھے، کیسے وہ ان کا ایمان تھا اور کیسے ان کا اسلام تھا کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. یعنی ایسی گواہی جو مفید ہو. اس گواہی سے مراد اللہ کی توحید کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اور نبیوں کی تصدیق کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، ان کے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرنا. یعنی جب وہ دین کی نصرت کے لیے اور شریعت کو قائم کرنے کے لیے نبی کوشش کرے، تو حواریوں کا کام ہوتا ہے کہ اس کی مدد کرے رسول کی. تو وہ لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اور بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا. اور کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی اور مشرکوں کو شکست ہوئی، اور جو توحید کو ماننے والے تھے وہ کامیاب ہوئے. سبحان اللہ. تو یہاں پر جو حواری ہے، ہور ہا واورا اس کا روٹ ہے، ہورا یہورو اصلی ہے، ہارا یہورو ہورن جو استعمال ہوتا ہے گھومنا، واپس ہونا. انہ ظن اللہ یہور کا لفظ آتا ہے قرآن میں سورہ انشقاق میں، بے شک اس نے گمان کیا کہ وہ ہرگز واپس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور یہ باب سمیا سے ہے، حویرا یہورو ہارا یہارو ہورن، آنکھ کی سیاہی کو بھی کہتے ہیں اور سفیدی کا نمایاں ہونا، یعنی آنکھ کا خوبصورت ہونا. اور احور ہورا ہورن خوبصورت آنکھ والا. وزوجناہم بحور عین اور ہم نے جوڑے بنا دیے ان کی خوبصورت آنکھوں والیوں سے. پھر یہ باب مفائلہ پر بھی آتا ہے، ہاورا یحاورو محاورتن بات کو گھمانا یا واپس کرنا. محاورہ اردو میں کہتے نا، تو محاورہ نے بات کو آپ ایسے گھمائیں یا جواب دینا یا نصیحت کرنا. جیسے آتا ہے سورہ کہف میں، قال له صاحبه وهو يحاوره، کہا اس سے اس کے ساتھی نے اس حال میں کہ وہ نصیحت کرتا تھا اس کو. تو یہ معنوں میں بھی آتا ہے. آپ دیکھیں ایک روٹ سے کتنے معنی بن رہے ہیں. پھر حواریون اس میں نسبت ہے نصیحت والا، مددگار. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے پوشیدہ پیغام بھیجا حواریوں یعنی مددگاروں کی طرف کہ تم لوگ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. تو یہ وہی حواری ہے جو مددگار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ مددگار کے طور پر آتا ہے. کچھ لوگ ان لوگوں کو انہیں اس کے لفظی معنوں کے اعتبار سے، اس زمانے میں جو اس کے معنی تھے، جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کپڑے دھوتے تھے، سفید لباس پہنتے تھے، اس لحاظ سے ان کا نام حواری ہے. لیکن یہاں پر جو روٹ سے ہم کو اس کے معنی پتہ چلتے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، وہ یہ معنی پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مددگار کے طور پر آتا ہے حواری. اور ایک اور ہے باب تفاعل پر بھی آتا ہے، تحاورا یہ تحاور تحاورن، باہم ایک دوسرے کی بات کا جواب دینا، یعنی آمنے سامنے گفتگو کرنا. واللہ یسمع تحاورکما، سورہ مجادلہ میں ہم پڑھتے ہیں جب وہ صحابیہ خولہ بنت صالبہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے پاس شکایت لے کر آئی تھی اپنے شوہر کی، اس معاملے کی جو زہار ہو گیا تھا. اور اللہ سنتا ہے تم دونوں کی گفتگو کرنے کو، یعنی تم دونوں جو بات کر رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا. ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، دیکھیں ایک لفظ سے کتنے الفاظ بنے ایک روٹ سے. تو گھومنا بھی ہوتا ہے اس کے معنی واپس ہونا، پھر آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی کا نمایاں ہونا یعنی آنکھ کا خوبصورت ہونا. خوبصورت آنکھوں والوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، حور حورن عین ہم پڑھتے ہیں. پھر ہاورا یحاورو بات کو گھمانا، واپس کرنا، جواب دینا، نصیحت کرنا، اس کے معنی میں بھی آتا ہے. اور حواری مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے، نصیحت والا، مددگار. اور تحاورا گفتگو، دو لوگوں کی آپس کی گفتگو. تو یہ جو حواری تھے، حواری یہ رسول عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، یعنی ایکچولی وہ لوگ مددگار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. دین کے معاملے میں، ان کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو رسول کے ساتھی مددگار کے طور پہ، چاہے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے ہو، چاہے کسی بھی قسم کا تعاون ہو جو رسول کو سپورٹ کرے، رسول کو مدد کرے اس کے ہر کام میں، تو گواہی دینے والے میں ہمارا نام ساتھ میں لکھ دے، یعنی کن لوگوں کے ساتھ، جو حق کے ساتھی ہوتے ہیں، جو حق بولنے والے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ جو آگے نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں میں بھی یا ان کے فالوورز میں بھی ہمارا نام لکھ دے اللہ تعالیٰ، کہ ہم اس رسول کی بھی گواہی دیتے ہیں. تو ہم سب جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ لوگ دشمن بن گئے تھے. پہلے ان لوگوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. جب عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ ایسے انبیاء کے دشمن ہو گئے ہیں اور ان کی زندگی کے در پہ آزار ہو گئے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں، یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ یہ انبیاء کو ناحق قتل کر رہے ہیں یہود، اور یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہے. اور یہ بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ یہود کے چند لوگوں کی وجہ سے، یعنی کچھ لوگوں کی خواہش کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا گیا، ان کا سر قلم کر کے. جو اسرائیلیت سے ہم کو بات پتہ چلتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کی جو کوئی ایک تھی لیڈی، اس نے خواہش کی کہ مجھے ان کا سر چاہیے تحفے میں یحییٰ علیہ السلام کا، نعوذ باللہ ولا قوت الا باللہ. نہ ہم اس واقعے کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، واللہ اعلم کہاں تک یہ صحیح ہے اور کہاں تک کیا ہے اس میں. تو کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے پیش کر دیا گیا تھا، لیکن یہ تو بات کنفرم ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو فکر ہو گئی اس بات کی کہ کیسے اب یہ ہونا. اب عیسیٰ علیہ السلام تو اس بات کے لیے فکر مند تھے کہ اگر مجھے یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، تو ابھی دین کی تبلیغ کا کام کیسے ہوتا رہے، دین کی اشاعت کیسے ہوتی رہے، کوئی بھی مجھے فی الحال ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے اس پہ خاص طور سے جملہ کہا، پوچھا کہ کون ہے میرا مددگار جو مدد کرے میری اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کے فروغ کے لیے. تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں آپ کے مددگار. تو مفسرین کا اختلاف ہے کہ حواری کون تھے، لیکن یہ بات تو ضروری ہے کہ حواری کا مفہوم وہی کچھ ہے جو لفظ انصار کا. جیسے ہم انصار اللہ پڑھتے ہیں، یا جو مدینہ کے انصار تھے، یعنی اللہ کے نبی اور دین کے مددگار، کیونکہ من انصاری اللہ کہا انہوں نے. اور ہم قرآن میں بھی انصار کا لفظ پڑھتے ہیں انصار کے لیے، جو مہاجرین کی جن لوگوں نے مدد کی تھی. حواری کا مفہوم اس واقعے سے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اکرم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کی اللہ تعالی نے مدد فرمائی تھی غزوہ خندق کے موقع پر، اور نہایت ٹھنڈی اور تیز ہوا بھیجی جو مسلمانوں کو تو اچھی لگی لیکن ان کے لیے کفار کے لیے سخت آندھی تھی، جس نے کفار کے لشکر کے خیمے اکھاڑ پھینکے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس جانے کی باتیں سوچنے لگے. تو اس صورت کی صحیح رپورٹ لینے کے لیے رسول اکرم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ کون ہے جو کفار کے لشکر کی خبر لے کر آتا ہے. اس خطرناک سردی میں، آندھی طوفان میں نکل کھڑے ہونا اور دشمن کے لشکر میں جا کر معلوم کرنا، کسی کو اس کی ہمت نہ ہوئی، لیکن صرف زبیر بن عوام اٹھ کھڑے ہوئے اور جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. آپ نے پھر دوبارہ سوال دہرایا، پھر کسی نے جواب نہیں دیا سوائے زبیر بن عوام کے. زبیر بن عوام بولے کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. آپ نے تیسری بار پھر سوال دہرایا، تیسری بار بھی کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، اور زبیر بن عوام ہی نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. سبحان اللہ، ان کی بہادری آپ دیکھیے. اس وقت رسول اکرم نے پھر فرمایا تھا کہ ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مناقب زبیر بن عوام. تو اس وقت بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی، ان حواریوں نے کہا تھا، یعنی بہت بہادری کے ساتھ اعلان کیا کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اور عہد کیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے فرما بردار بنتے ہیں. سبحان اللہ. اور پہلے کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے، جو کہ 12 تھے. ان کے نام بھی ان لوگوں نے بتایا، ہمیں تو نام سے کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس یہ انصار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انصار کہا ہے، یہ حواری کہا ہے ان کو. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ہر قیمت پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، جبکہ یہود اور ان کے علماء بھی اور عام لوگ بھی یہود کے سب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل کے سامنے ان کو خاموش ہونا پڑتا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ یہود نے سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہاں کے جو بادشاہ تھا اس سے وارنٹ جاری کروا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے آئیں. آگے آیت میں اسی بات کا ذکر ہے، لیکن آگے کی آیت پر بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم حواری پر بات کریں. جو انصار کا لفظ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انصار نے کیسے کیسے ان کی مدد کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار آٹے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے، ان کے اچھوں سے اچھا سلوک کرنا اور ایون ان کے بروں سے بھی درگزر سے کام لینا۔ پھر آپ نے انصار کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انصار، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ناانصافی ہو اور تمہیں حکومت میں بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا، تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ ملو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری تھی انصار کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انصار میرے ہی ایک حصہ ہے، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ہی ایک حصہ ہوتا۔ سبحان اللہ، اور کہا کہ سب لوگ ایک طرف جائیں، اور اے انصار، رسول تمہارے ساتھ جائیں تو کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیں انصار کی فضیلت، کیسی قربانیاں دی انہوں نے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا موقع پیش آیا کہ جنگ میں پانی جو پلانا تھا، انصار نے وہ پانی تک اب خود نہیں پیا اور اپنے ساتھیوں کو، مہاجن ساتھیوں کو پلا دیا، اپنے گھر دے دیے، اپنی زمینیں دے دی کاشتکاری کے لیے، سب کچھ ڈسٹریبیوٹ کر دیا، شیئر کیا۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مہاجرین کو کھجور کھانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، نہ ان کو عادت ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی تھی۔ کہا کہ مہاجرین کو روٹی کی عادت ہے یا دودھ کی عادت ہے، تو انصار نے ان کو دودھ پیش کیا یا روٹی پیش کی اور خود کھجور کھاتے رہے۔ پھر رسول اکرم نے کہا کہ مہاجرین کو کاشتکاری کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو کہا کہ کاشتکاری ہم کریں گے اور آپ اس کا جو اناج ہے وہ آپ لے لینا۔ سبحان اللہ، اور واپسی پر زمینیں لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب رسول اکرم کو خیبر کی زمینیں مل گئی اور آپ نے انصار کو ان کی زمینیں واپس کرنا چاہیے جو انہوں نے مہاجرین سے شیئر کی تھی، تو انصار واپس لینے کو تیار نہیں تھے۔ سبحان اللہ، کہا کہ ہم نے واپس لینے کی نیت سے نہیں دی تھی۔ کیسے لوگ ہوں گے نا، میں جب بھی انصار کا سوچتی ہوں اپنے آپ پر دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہمارا دل اتنا بڑا کیوں نہیں ہے، ہم کیوں اتنے تنگ دل ہیں اور ہم کیوں اتنے چھوٹے دل کے مالک ہیں، کیوں نہیں ہمارا ہاتھ کھلتا، کیوں نہیں ہمارا دل کھلتا سب کی مدد کے لیے ایسے۔ اور اسلام کے لیے آپ دیکھیں، یہ تنگ دلی سے اسلام کبھی پھیل ہی نہیں سکتا۔ اسلام کی اشاعت، اس کی ترویج، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ دے دینا پڑتا ہے، جان، مال، وقت، ٹیلنٹ، ہر چیز، تبھی کہیں جا کر اس کا کوئی رزلٹ سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن ہم تو اپنا کریم نہ ہی وقت دیتے ہیں، نہ پیسہ، نہ ٹیلنٹ، ہر چیز جو بچی کھچی ہے وہ اسلام کے لیے دینا چاہتے ہیں، تو کیسے دین کی سربلندی ہو سکتی ہے، کیسے ہمارا دین سب کے سامنے انٹروڈیوس ہو سکتا ہے پھر، جب ہم کچھ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے ہم 2 گھنٹے بھی دینے نہیں چاہتے اپنے دین کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، ایون صرف ہماری خود کی تعلیم و تربیت کے لیے، جو بیسک چیز ہے جو اسلام کو فالو کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو بیسک جو نالج ہے اسلام کی وہ ہونا ضروری ہے، کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، وہی نہیں ہم کو معلوم ہے، فرائض اور شریعت کے احکام ہی ہم کو نہیں معلوم ہے، تو ہم کیا دوسری چیزوں کے لیے وقت دیں گے۔ تو آپ انصار بننا چاہیں گے؟ اب دیکھیں دو ہی کیٹیگریز ہے، یا تو انصار ہے یا مہاجر ہے۔ تھرڈ کیٹیگری پھر منافقوں کی تھی اس وقت، تو یا تو انصار بنیے یا مہاجر بنیے۔ مہاجر اس صورت میں کہ ہجرت کرنا ہے ہر ایک کو برائیوں سے اچھائیوں کی طرف، شر سے خیر کی طرف، سستی اور کاہلی سے ایکٹیونیس کی طرف، کہ آپ ایکٹیو بنیں، آپ کے اندر جفا کشی ہو، محنت، جد و جہد، کوشش کریں، آپ یہ جذبہ ہو آپ کے اندر، تو آپ کو ہجرت تو ہر حال میں کرنی ہے۔ تو یا تو مہاجر بنے یا انصار بنے، تیسرا کوئی درجہ نہیں ہے، کیونکہ تیسرا درجہ پھر منافقوں کا ہی تھا، اور اللہ نہ کرے کہ ہم منافقوں میں شامل ہوں۔ تو آپ غور کریے اور سوچئے کہ آپ انصار ہیں یا مہاجر ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو انصار میں سے بنائے، ہمیں بھی حواری بنائے، اور ہم حالانکہ ہماری کوششیں بہت ہی چھوٹی سی کم ہیں، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہے نا، یہ تو کل قیامت کے دن ہم کم از کم کہہ تو سکیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی سے لیکن کوشش تو کی تھی نا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تو نہیں رہے تھے، جتنا ہم حت المقدور ہماری دسترس میں تھا، جتنی ہماری استطاعت تھی ہم نے اتنی کوشش کی اللہ تعالیٰ، اور اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر آگے کی آیت دیکھیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اس کا ہم روانی والا ترجمہ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہتر ہے سب تدبیر کرنے والوں سے۔ یاد کرو جب کہا اللہ نے، اے عیسیٰ بلا شبہ میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو، اور اٹھانے والا ہوں تجھے اپنی طرف، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور کرنے والا ہوں ان کو جنہوں نے اتباع کیا تیرا اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا، روز قیامت تک پھر میری ہی طرف ہے لوٹ کر آنا تمہارا، بس فیصلہ کروں گا میں تمہارے درمیان ان باتوں میں کہ تھے تم ان میں اختلاف کرتے۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، اور اب بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے لگے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کی تدبیر ہی تھی جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں تا قیامت ان کافروں پر غالب رکھوں گا، اور تم سب کو بالآخر میرے ہی پاس آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، یہود عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شام کو پھر اپنی دعوت کا مرکز بنایا، یہاں یہود کی حکومت نہیں تھی بلکہ رومیوں کی حکومت تھی، اور آپ اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر سیریا کے مختلف سٹیز میں جاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور معجزہ بھی جو آپ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہوتا تھا آپ کے ہاتھوں، لوگ شفا یاب ہوتے اور آپ پر ایمان بھی لے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر شہر میں سینکڑوں مرد اور عورتیں آپ پر ایمان لے آئے، تو یہودیوں کے بغض اور حسد میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور وہ آپ کی جان لینے کے پیچھے پڑ گئے۔ اور یہ بات اسرائیلیات یعنی ان کتابوں سے ہی پتہ چلتی ہے، اس کا یعنی رسول اکرم کے احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات کہا جاتا ہے کہ حواریوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کو ان لوگوں نے خرید لیا یہود نے، اور اس نے مخبری کر دی یعنی خبر دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں مقیم ہے، تو یہودیوں کی کچھ ایک ٹولی وہاں پہنچ گئی تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ سکے۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ اتنے بڑے لوگوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ 10-12 ہی لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا، تمہارا وہ ذرا بھی نقصان نہ کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو ان لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، سولی پر جو چڑھایا گیا تھا ایکچولی، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودی علماء تھے اس زمانے کے، ان لوگوں کا جو کردار تھا کتنا خطرناک تھا۔ آپ دیکھیں اپنے ہی مسلمانوں کے دشمن بن رہے تھے، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں سارے علماء دوسرے عالموں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے میں لگے ہیں یا ان کی برائیاں کرنے میں لگے ہیں، اور نعوذ باللہ اتنی غلط غلط بات بتا رہے ہیں کہ کتنے معتزلہ اور خوارج بھی بہتر تھے ان سے، اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان سب کو۔ اور آج ہمارے جو صحیح سوچ رکھنے والے علماء ہیں ان کو حکومت کے سامنے زبردستی زود و کوب کیا جاتا ہے، ان کی زبردستی شکایتیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ ہمارے یہاں پر بین ہو جائیں پھر، اور یہ سب مسلمانوں کا کام ہے، یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کو اپنے سامنے سے ہٹانا چاہتا ہے، جیسے یہود نے کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حالانکہ یہود بھی مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، ہے کہ نہیں آپ بتائیے۔ تو اس زمانے میں ایسا ہوا، جو قیصر روم کی طرف سے جو حاکم وہاں شام میں مقرر تھا سیریا پر، اس کا نام ہیرودس تھا، یہودی نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا تو کہا جاتا ہے کہ یعنی ایکچولی نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کسی اور کو گرفتار کر لیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تماچے مارے، منہ پر مذاق اڑایا، شہر میں لے گئے، اور جو ہیرودس کے جو نائب تھا، پلیتوس اس کا نام تھا، اس کے پاس لے گئے، اور اس پر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر دو الزامات لگائے اور کہا کہ ان کو قتل کیا جائے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک الزام یہ تھا کہ یہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا قیصر روم، اس کو جو ٹیکس دینے سے یہ منع کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ان لوگوں نے الزام لگایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اپنے آپ کو خود بادشاہ کہتے ہیں، لیکن انکار کر دیا گیا کہ ایسی کوئی بات تو ہوئی نہیں۔ تو اب دیکھیں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ ان لوگوں نے تو بھی اس بات کو چھوڑ دیا، لیکن یہود کے علماء اس بات کے پر مصر رہے کہ نہیں، ان کو ہر حال میں سزا دی جائے، یعنی چونکہ یہ ملحد، یعنی انہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملحد کا نام دے دیا، جیسے آج کل صحیح مسلمانوں کو کچھ بھی نام دے دیا جاتا ہے کہ یہی غلط ہیں، اور جو غلط ہے اپنے آپ کو صحیح بتاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو نائب تھا اس زمانے کا، ان کا جو گورنر تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری ضد سے مجبور ہو کر میں سزا تو دیتا ہوں ان کو، لیکن اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوگا. یہود نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا. آپ سوچے کتنے ڈھیٹ تھے یہود. اب کون تھا وہ شخص جس کو سولی پر چڑھایا گیا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا زندہ جسم اور روح کے ساتھ، اور کسی دوسرے شخص کی شکل ان کے جیسی بنا دی تاکہ یہ معلوم ہونے لگے لوگوں کو کہ عیسیٰ ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ولیکن شبہ لہم، اس کے الفاظ، یہ الفاظ استعمال کیے قرآن نے کہ ان کے اوپر یہ بات مشتبہ بنا دی گئی. اب لوگ کہتے کہ وہ دوسرا شخص کون تھا، تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہی شخص تھا جو آپ کو سزا دلوانا چاہتا تھا، اور کچھ کہتے کہ یہ وہ حواری تھا جس نے بھاری رشوت لے کر آپ کی خبر دے دی تھی اور گرفتار کروا دیا تھا، واللہ عالم. لیکن جو اصل صحیح بات ہے وہ تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بات تو فور شیور کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا زندہ روح اور جسم کے ساتھ، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کو پورا کا پورا جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا گیا، یہی تو معجزہ تھا. یعنی آپ دیکھیں ان کی پیدائش معجزہ، ان کا آسمانوں پر اٹھا لیا جانا معجزہ، ان کا دوبارہ آسمانوں سے زمین پر آنا معجزہ ہوگا، اس کے بعد وہ قدرتی موت سے وفات پائیں گے، ٹھیک ہے، یہی تو معجزہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے جب وہ دنیا میں نازل ہوں گے، تو بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دجال کو ختم کروائے گا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا، یعنی قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس وقت وہ رہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو دوبارہ ان کے نزول کو دیکھ کر تمام عیسائی ان پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وہ پھر اب دیکھ لیں گے نا اپنی آنکھوں سے وہ لوگ کہ ان کو تو سولی دی ہی نہیں گئی، یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے، تو وہ سب ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو اب دیکھیں آج عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ سولی عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اور آپ نے چیخ چیخ کر جان دی. پھر یوسف نامی ایک شخص نے پلاتوس سے درخواست کی کہ لاش اس کے حوالے کر دی جائے، چنانچہ اس نے آپ کو قبر میں دفنا دیا اور اوپر چٹان دھر دی. یہ جمعہ کی شام کا واقعہ تھا. پھر تین دن بعد اتوار کو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر لوگوں کو دکھائی دیے، پھر آسمان پر چڑھ گئے اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے. اس وقت آپ کی عمر 33 ایئرز کی تھی. اور اناجیل کے اسی بیان پر عیسائیوں کے مشہور جو عقیدہ ہے ان کا، کفارہ مسیح کی عمارت کھڑی کر دی گئی. یعنی ایک بالکل ہی غلط عقیدہ تھا یہ. لیکن جو انجیل برنابس ہے، جو کہا جاتا ہے کہ جو بہت حد تک صحیح ہے، جس کو یہ لوگ سب کے سامنے آنے نہیں دیتے، انجیل برنابس کو، لیکن اس میں بھی ان لوگوں نے بات کی، جو مؤلفین تھے جن لوگوں نے لکھنے والے، اس کو بھی چینج کر دیا. اور وہ لوگ سب یہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا. یعنی انجیل برنابس میں لکھتے ہیں اوپر جو بات بتائی گئی کہ وہ جو دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر آسمانوں پر چلے گئے، اس کا کوئی شاہد نہیں تھا، کوئی عینی شاہد نہیں، اس کی اوتھینٹیسٹی کی کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. خود انجیل برنابس کے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اناجیل جو ہے یہ دوسری صدی عیسوی میں مرتب ہوئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 100 سال کے بعد اس کو لکھا گیا، تو کوئی اس کا عینی شاہد نہیں تھا کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قبر سے زندہ ہوئے اور اوپر گئے. اس کا کوئی شاہد نہیں تھا، گواہ نہیں تھا. یعنی جس وقت یہ بات کی جا رہی ہے، یعنی صلیب کی بھی بات کی جاتی ہے یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ جو اوپر اٹھائے جانے کی، یا وہ قبر سے زندہ ہو کر واپس آ گئے، یہ اس وقت کوئی بھی حواری وہاں موجود نہیں تھا، تو لہٰذا کوئی اس کا گواہ نہیں تھا، سب تتر بتر ہو گئے تھے. تو جو انجیل برنابس ہے، اس کے جو رائٹر ہیں ایک حواری ہے اور یہ عیسائیوں میں مشہور اور معروف تھی، اس میں یہ عبارت موجود ہے. تب فرشتوں نے باقرہ سے کہا، کیونکہ یہودا عیسیٰ کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور یہ یہودا وہی حواری ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی، تو یہ انجیل برنابس، چونکہ عیسائیوں کے تمام مشہور اور معروف عقیدے، یعنی الوہیت مسیح اور عقیدہ تثلیث کا انکار کرتی ہے، تردید کرتی ہے، لہذا ان لوگوں نے اس انجیل کو الہامی کتابوں سے خارج کر دیا، باہر نکال دیا اور اسے ضبط کر لیا گیا. یعنی یہ انجیل جس میں سچی بات لکھی ہوئی ہے، اس انجیل کو ان لوگوں نے ضبط کر لیا اور اس کو چھپا کر رکھ دیا، اس کو کسی کے سامنے نہیں لاتے. وہ آج بھی دنیا سے ناپید نہیں ہوئی ہے یہ کتاب، کہا جاتا ہے ابھی بھی ہے یہ، لیکن وہ انجیل کو کھولنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہے جس میں صحیح بات لکھی ہوئی ہے. اور اسلام آنے سے پہلے بھی عیسائیوں کے کئی فرقے ایسے موجود تھے جو اس بات کے منکر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا. یعنی خود عیسائی یہ بات کہتے تھے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا. جیسے ایک فرقہ ہے باسلیدی، سربنتی یا کاریوکراتی یا ناصری، یہ سب کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں لٹکایا گیا، اور انہی میجورٹی سے بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں لٹکایا گیا، تو خود انہی کے لوگ کہتے ہیں. اور صحیح احادیث جس پر ہمارا ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو منکرین حدیث ہے ایکچولی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ نزول کا بھی انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا بھی انکار کرتے ہیں. اور اسی بنا پر بہت سارے لوگوں نے خود ہی دعویٰ کر دیا کہ وہی عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ، یا اس کی طرف اشارہ کیا. جیسے جو قادیانی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، پہلے یہ اسلام کے فیور میں لوگوں کو دلائل دیا کرتا تھا، غیر مسلموں کو. بڑی بڑی مجلسیں بھی قائم ہوئی، بحث اور ڈبیٹ سارے کچھ ہوئے، لیکن بعد میں اس کو اتنی شہرت راس آئی کہ اس نے خود ہی نعوذ باللہ دعویٰ کر دیا کہ مجھ پر ہی وہی آتی ہے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو احادیث سے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے سفید مینارے پر نزول فرمائیں گے، ان کے ایک طرف جبریل ہوں گے اور دوسری طرف میکائل. اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں گرفتار ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے. آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے رہیں گے. اسی زمانے میں آپ شادی کریں گے، اولاد ہوگی، آپ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور پھر آپ طبعی موت مریں گے. اس دوران آپ یہود کو چن چن کر ماریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ یہاں ایک یہودی موجود ہے. یہی وہ صورتحال ہے جس کی یہاں پر، جس کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے. اور ابو ہریرہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ لو، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا. سبحان اللہ. تو وہ جو کچھ اختلاف کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بھی کھول کر بیان کر دے گا، کہ قرآن میں وہ حقیقت بیان کر دی گئی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو الزام لگائے تھے اس کو دور کریں گا. یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے دو باتوں کا وعدہ فرمایا یہاں پر اور انہیں یقین دلایا. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کافروں کے الزامات سے پاک کرے گا، اور کافروں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ دونوں ہیں. یہود کا یہ الزام تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، ان پر وہ غلط الزام لگاتے تھے جو مریم علیہ السلام سے وہ پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے. اور عیسائیوں کا الزام یہ تھا کہ آپ فی الواقع مسلوب ہوئے تھے، یعنی سولی پر چڑھائے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان دونوں الزاموں کی تردید کروائی، بھرپور تردید کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات نہیں پیش آئے تھے، وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، اور یہ کہ وہ سولی پر نہیں چڑھائے گئے. سورہ نساء میں پڑھتے ہیں نا کہ نہ انہیں سولی دی گئی نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ بنا دیا گیا. اور دوسرا وعدہ یہ تھا کہ اے عیسیٰ، میں تیرے فرما بردار، یعنی جو تیرے فرمان کو ماننے والے لوگ ہیں ان کو یہودیوں پر غالب رکھوں گا، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے وہ یہود پر غالب رہیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ پیش گوئی پوری ہوئی الحمدللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب 40 سال بعد جو رومی قیصر تھا تیتس، اس نے یہودیوں پر حملہ کیا اور شہر یروشلم کو تباہ کر دیا، ڈھا دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی مسمار کر دیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور بہت سے پکڑ کر ساتھ لے کر گئے، انہیں غلام بنا لیا. اس دن سے جو یہود کی رہی سہی عزت تھی وہ بھی سب خاک میں مل گئی، اور بعد میں کبھی وہ بحال نہ ہو سکی. اور یہی اختلاف صرف یہود اور نصارہ میں ہی نہیں، مسلمانوں میں بھی ہے. قرآن اور حدیث کے واضح ارشادات کے باوجود مسلمانوں کا ایک فرقہ معجزات کا منکر ہے، انکار کرتا ہے. یعنی یہ لوگ کہتے کہ ہم احادیث کو مانیں گے ہی نہیں، یہ احادیث کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے، اور قرآنی آیات کی من مانی تعویل کرتے ہیں جس سے عقل بھی شرمانے لگے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور وفات کو بھی ان لوگوں نے تخت مشک بنایا ہے اور اس پر بحث کی ہے. ایک آئینۂ پرویزیت، پرویز نامی ایک شخص ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور مطلب یعنی دعویٰ کیا تھا نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے، بلکہ ان کو وہیں سولی دے دی گئی ہے نعوذ باللہ، ان کو جو بھی تھا کرنا وہ ہو گیا، انہوں نے حدیث کا انکار کیا اصل میں. تو عبد الرحمن کیلانی نے ایک کتاب لکھی آئینۂ پرویزیت کے نام سے، عقل پرستی اور انکار معجزات، جس میں انہوں نے یہ بات ثبوت کے ساتھ پیش کی ہے کہ یہ لوگوں کی باتیں غلط ہیں جو منکرین حدیث ہیں. اسی لیے منکرین حدیث معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں، حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، تاکہ قرآن کی منمانی تفسیر کر سکیں. تو ان سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. منکرین حدیث یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ پھر قرآن کو اپنے انداز میں بیان کر سکیں اور جو چاہیں پھر قرآن کے ذریعے سے کہہ سکیں. کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. تو ایسے لوگ بھی دیکھا جائے تو پھر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر حدیث میں ہی بہت زیادہ تفصیل سے ہم کو ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھیجے گا دنیا میں، اور ان کو آسمانوں پر جو اٹھایا گیا جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا گیا. تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں کیا پڑھا تھا، سورہ نساء میں، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی، یعنی شبہ میں ڈال دیا گیا تھا ان کو. اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے اوپر ہونا بھی ثابت ہے اور عرش پر مستوی ہونا ثابت ہے، جس کے قرآن اور حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے. یعنی اہل سنت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب، قوی اور زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اپنے پاس، الیہ و رافیوں کا الیہ، یعنی اپنی طرف بلندی پر اوپر اٹھا لیا. اور بنی اسرائیل کا ارادہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا. اور بنی اسرائیل اتنی پورے پروگرام پروپیگنڈا کرنے کے باوجود، اتنی پلاننگ کرنے کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے اور ناکام رہے، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہم کو پتہ چلتا ہے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا، جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجز کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ حکیم ہے جو ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھتا ہے. تو بنی اسرائیل کو بھی شبہ میں رکھنے کی جو حکمت تھی وہ اللہ جانتا ہے، اور اسی لیے وہ شبہ میں پڑ گئے. تو انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ وہ ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی تھی کہ میں غالب کروں گا تیرے ماننے والوں کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، یعنی مسلمانوں کو، بنی اسرائیل پر. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہود اب ویسے آ ہی نہیں سکے حکومت میں، یعنی کبھی وہ سپر پاور نہیں رہے پھر، ایسا سمجھے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اب عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا ہی غلبہ رکھا، یعنی پہلے تو عیسائی بھی مسلمان تھے، بعد میں عیسائیوں نے اپنا نام عیسائی رکھ لیا اور خود شرک کرنے لگے، لیکن ایکچولی پہلے مسلمان تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نصارہ غالب رہے ہمیشہ یہودیوں پر، یہود کی نسبت عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے قریب تر تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حقیقی متبع ہو گئے، سمجھے نہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تب اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور دیگر کفار کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرمائی. ہاں، کبھی ایسا بھی ہو کہ عیسائی غالب آئے، کبھی مسلمان غالب آئے. تو جب ہم مغلوب ہوئے سمجھے مسلمان، تو وہ ہماری خود کی کاہلی، سستی اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم مغلوب ہوئے. یعنی اس کی سزا ہے یہ کہ ہم نے جب جب رسول کی اتباع چھوڑی، ہم زوال پذیر ہوتے گئے. جب جب ہم نے اللہ اس کے رسول کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ ہم کو غالب کرتا رہا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ جو تمام اختلافات کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ وہی حق پر ہے اور دوسرے سب غلطی پر ہیں. تو یہ سب دعوے ہیں جنہیں دلیل کی ضرورت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اس کے رسولوں کا انکار کیا، تو پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کی آیت میں، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. بس لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں عذاب دوں گا ان کو، عذاب شدید دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، تو اللہ پورے دے گا انہیں اجر ان کے، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہ واقعات کے پڑھتے ہیں ہم ان کو آپ پر نشانیوں میں سے ہیں، اور ذکر اور حکمت والا. ایک اور ترجمہ دیکھیے،
جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں میں دنیا اور آخرت میں شدید سزا دوں گا اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ آیات ذکر اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں یہی تو سب سے بڑا معجزہ تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھائے جانے کا, اور یہود اور نصارہ دونوں نے بھی اس کا انکار کیا. نصارہ یہ سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی سولی دیے گئے, اور یہود یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے قتل کروا دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے, ان کا اوپر اٹھایا جانا معجزہ ہے, ان کا دوبارہ دنیا میں آنا معجزہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو رفع پر جو دلائل ہیں, یعنی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اٹھا لیا, تو وہ متوفی کا جو لفظ ہے یعنی وفات دوں گا تجھے, اس کی وجہ سے, کیوں کہتے کہ مر گئے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام, ان کی وفات ہو گئی. جبکہ یعنی جو توفع کا جو لفظ آیا ہے لغوی معنی اس کے ہوتے ہیں پورا کا پورا وصول کر لینا. اس لفظ کو قرآن ہی نے نیند اور موت کے موقع پر قبض روح کے لیے استعمال کیا, حالانکہ نیند کی حالت میں پوری روح قبض نہیں ہوتی ہے بلکہ جسم میں بھی ہوتی ہے. پھر اگر اس لفظ کو روح اور بدن دونوں کو وصول کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو لغوی لحاظ سے یہ معنی اور بھی زیادہ درست ہے, رافیو کا الیہ کہ الفاظ اس معنی کی تائید کرتے ہیں. اور دوسری جگہ اور مزید اس کی واضح الفاظ میں ہم کو ملتی ہے, وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور مزید دلیل دے دی کہ یہ بات یقینی ہے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو مار نہ سکے, قتل نہیں کیا. پھر مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو روح جو اٹھایا گیا ان کو, رفع تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جانا, یہ رفع روح مال جسد تھا, ورنہ یہاں لفظ عزیزن حکیمہ نہ آتا. عزیز مطلب زبردست, یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہے, پوری طرح قادر ہے کہ وہ روحوں کو تو اٹھاتا ہی ہے, ہر نیک اور بد روح کو اس کے حساب سے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی رفع درجات ہر صالح آدمی کا ہوگا, لیکن یہاں جو معجزہ ہے وہ کیا ہے, روح کو جسد کے ساتھ اٹھانا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورے جسم اور روح کے ساتھ اوپر اٹھا لیا. ابھی معجزات سے انکار کیوں کرتے ہیں لوگ, یا حدیث کا انکار کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ شریعت کے راستے میں, جو اس کو تسلیم کرنے کے راستے میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ایک ہے فلسفیانہ یا سائنٹیفک نظریات سے مرعوب ذہن, یعنی جو لوگ بہت سائنس میں چلے گئے آگے, یا جو بہت زیادہ فلسفی سوچ کے مالک ہو گئے, جو یونان سے فلسفہ آیا تھا. اور دوسرا ہے نفس کی خواہشات کی پیروی. تو جو یہ منکرین حدیث ہیں, یہ جو منکرین معجزات ہیں, اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ایسے کوئی معجزات ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ سائنس ہم کو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں دیتی ہے, یا ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی, یا وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایسے لوگ. تو وہ معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی باتوں کے, شریعت کی باتوں کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ ان کے لحاظ سے وہ سائنس اس بات کو پروف نہیں کرتی ہے, لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے اس کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو نہیں مانا, اور عقل کی نظر سے پرکھتے ہیں اس کو. ان کا آسمانوں پر اٹھایا جانا بھی ان کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو بہرحال ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا کہ یہ بات غلط ہے, اور وہ خود ہی نعوذ باللہ مسیح موعود بن بیٹھے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہے, یعنی دل سے, زبان سے, بدن سے, ہر عمل انجام دیتے رہے, رسولوں کی اتباع کی, شریعت کی اتباع کی, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر پورا کا پورا ان کو ثواب دے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے گا. یعنی دنیا میں عزت اور احترام اور مدد یا پاکیزہ زندگی یہ سب ملتی ہے نیکیوں کے بدلے, اور مکمل ثواب قیامت کے دن ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا ثواب بھی دے گا, اور اپنے فضل و کرم سے مزید انعامات سے بھی نوازے گا. اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا, یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو ظلم کرتے ہیں, ان کو عذاب دے گا. اور یہ حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو بتایا ہے. یعنی یہ آیتیں حکمت اور نصیحت والی آیتیں ہیں, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ حکمت والا قرآن رسول اکرم پر نازل کیا گیا, جو محکم ہے, پختہ ہے, تمام احکام اس میں موجود ہیں, حلال و حرام اور گزشتہ انبیاء کے واقعات اس میں موجود ہیں, اور جو معجزات ان انبیاء کے ساتھ پیش آئے وہ معجزات بھی اس میں ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن وہ تمام احکام اور قصص بیان کرتا ہے جو ہمارے لیے مفید ہیں، اور ہمیں اس سے علم، عبرت، ثابت قدمی اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، جو رب کی عظیم ترین نعمت ہے۔ سبحان اللہ، نے اس قرآن کو پڑھ کر آپ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کا پتہ چلتا ہے، انبیاء کے واقعات پتہ چلتے ہیں، جس سے ہمارے اندر ہمت، حوصلہ، عزم پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی ہے، یعنی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہاں پر ومکر و مکر اللہ آیا ہے، لیکن ہم جب ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے کہ ان کے جو کافروں کی چالیں تھیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ کیا ہوتی ہے، یعنی جیسا دشمن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی حساب سے، یعنی ایک طرح سے جیسا انہوں نے عمل کیا اس کے بدلے ہی ان کو وہ عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ان کو ویسی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا استدراج کا قانون بھی ہوتا ہے، اور یہ کہاں سے آ جائے پتہ نہیں چلتا۔ اور ابن عباس اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں کوئی نئی چیز ملتی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور نعمت اگر ملے اور انسان پھر بھی خطائیں کرتے جائے تو پھر وہ نعمت چھن جاتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے نعمت چھین لی گئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ وہ اوپر رکھے گا دشمنوں سے، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو، تو ہمیشہ عیسائیوں کی تعداد آپ دیکھیں دنیا میں ہمیشہ وہ میجورٹی میں رہے، اور ابھی بھی وہ غالب ہیں بنسبت یہود کے، یہود پر غالب ہیں وہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کی اطاعت، نبی کی مدد، یہ اس بات کی دلیل ہے، حجت ہے کہ وہ آپ کو کھڑا رکھے گی، آپ کو غالب رکھے گی، عزت اور غلبہ آپ کو نصیب ہوگا رسول کی اطاعت اور رسول کی مدد سے۔ اور آج بھی اسی بات کو ہم فالو کر سکتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم عزت اور غلبہ چاہتے ہیں، یا ہم اپنے اس پرانے دور کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کو عزت اور غلبہ حاصل تھا، تو پھر ہمیں اسلام کی صداقت کو سب کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ کی اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہوگی، توحید کی دعوت کو سب کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کافروں پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کرتا ہے جب وہ یہ کام کریں، اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کریں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی عزت اور غلبہ عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی وہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو الحمدللہ یہ آج کی تمام آیت سے ہمیں بات سیکھنے کو ملی۔ تو جو قابل عمل پوائنٹ ہمیں ملتے ہیں ان آیت میں، پہلی بات تو یہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے، جو بھی ہماری حاجات ہیں، جو مدد ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ عبادت میں سب سے بہترین عبادت دعا بھی ہے، یعنی دعا کو بھی عبادت کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کریں کہ جیسے انہوں نے سوال کیا تھا، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اللہ تعالیٰ تو گواہی دینے والا میں ہم کو لکھ دے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ دوسری جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے قابل عمل، کہ اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے حواریوں سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اوپر اٹھا لے گا، بلند کر لے گا، اور جو ان کے حواری تھے ان کو غالب رکھے گا ہمیشہ قیامت تک ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دشمنوں پر غالب رہیں تو اس کے لیے ہمیں رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم وہ احادیث پڑھیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، جو قیامت کے بارے میں ہیں، جو نشانیوں کے بارے میں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی ذکر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ باتیں سنا رہے ہیں، یعنی رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات و الذکر الحکیم، کیونکہ رسول اکرم تو نہیں جانتے تھے، ہم بھی نہیں جانتے تھے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں۔ تو قرآن میں ایسے واقعات ہیں یا قصص ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا سامان مہیا کرتے ہیں، ہماری سوچ کو ایک نیا رخ دیتے ہیں، ہمارے اندر ایک عزم اور حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ تو ان قصص سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان باتوں سے، ان آیات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور یہ حق ہیں، یہ واقعات سچے ہیں، یہ واقعات، ان سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ اور قابل توجہ جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تدبیر کی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چال چلی تھی، تو دنیا میں کتنے بھی لوگ آپ کے خلاف مکر و فریب کے چال چلیں یا آپ کے خلاف کتنے بھی پروپیگنڈا کریں، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی ضرور حفاظت فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ آپ اگر حق پر ہیں تو پوری دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق والی بات ہے کہ آپ اپنے میدان میں اتر جائیے، اپنا کام کرتے جائیے، کوئی آپ کا بال بھی واقع نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات اس کی آیت سے جو ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم بچیں, کیونکہ یہود نے اللہ کی نافرمانی کی تھی, اللہ تعالیٰ کے خلاف چالیں چلی. نعوذ باللہ, کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے ایسے لوگوں کو, یا اللہ تعالیٰ کا جو قانون استدراج ہے کہ ایسی جگہ سے ان کے اوپر زوال آتا ہے, ایسی جگہ سے عذاب آتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا, تو اس سے ہم بچیں, ڈریں, اللہ کی نافرمانی سے ڈریں, اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کے خلاف چالیں چلنے سے بچیں, یا دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے بچیں. اور جو اختلافات میں لوگ پڑے, ہر گروہ سمجھتے کہ ہم صحیح ہیں, تو اس سے جو بات سیکھنے کو ہم کو ملی کہ جو بھی ہمارے پاس انہیں, جب ہم بحث کی مباحثہ کریں تو دلیل کے ساتھ ہو, بغیر دلیل کے بحث و محاسبہ نہ کریں, یہ ہمارے لیے پھر حساب کتاب کا ذریعہ بن جائے گا. تو دلیل سے بات کریں کبھی بھی, اور اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے, اور وہ بھی حکمت کے ساتھ ہو, کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہم کو ملتی ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ ان سے مجادلہ کرو احسن طریقے سے. تو احسن طریقے سے ہو مجادلہ, یعنی جو سامنے سے کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ, سامنے والے کے ساتھ, اور دلیل کے ساتھ ہو, اور یہ علم پختہ علم سے ہی یہ دلیل آئے گی آپ کے پاس. بس ایسے ہی بات بے بات پر کسی سے شروع کر دی اور کوئی دلیل بھی نہیں آپ کے پاس, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا, پختگی کے ساتھ بات کی جائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جب بھی بات کریں حق کے ساتھ کریں, دلیل کے ساتھ بات کریں, اور اللہ تعالیٰ ہم کو پختہ علم عطا فرمائیں, علم نافع عطا کرے, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن اور سنت کی پیروی کرنے والا بنائے, اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.